الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ ہماری مجلس میں جو لوگ آتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا ایک بہت فیورٹ ٹاپک وہ ہے ایمان اور کفر، کیونکہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ فتنہ دجال کا زمانہ کہلاتا ہے. تمام مشائخ تقریباً اس کے اوپر متفق ہیں، اور فتنہ دجال یہ ایمان کا فتنہ ہے کہ دجال انسان کو، مسلمان کو ایمان سے محروم کر دے گا اپنے دجل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فریب کو، دھوکے کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس مسلمان کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہے. تو اب یہ دجال اپنے اس فریب کے اندر کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے فریب کو ایکسپوز کرنے والے، اس کے فریب کا عوام الناس کو، مسلمانوں کو بتانے والے کہ بھئی یہ فریب ہے، اس میں مبتلا نہ ہو جانا، اس کا شکار نہ ہو جانا، یہ علماء کرام بتاتے ہیں. علماء حق کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایسے فتنے کو، فریب کو عوام کے سامنے ایکسپوز کریں، کھولیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، اس کے اندر دجل پوشیدہ ہے، اس کے اندر کوئی کفریہ کام یا کفریہ عمل پوشیدہ ہے جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے آپ ایسے شخص کی جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیروی نہ کریں. تو عوام الناس کو اس سے بچانے والے اسباب کے درجے میں کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. مخلوق میں سے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. ویسے تو ہر کام خالق نے کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کاموں کے لیے مختلف اسباب متعین کیے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں کہ فلانا کام جو ہے وہ کرے گا، فلانا کام یہ کرے گا. بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس کا سبب متعین کیا ہوا ہے کہ ماں باپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. اسی طریقے سے علم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن علماء، مشائخ، اساتذہ کرام، ٹیچرز، ان کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر متعین کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے ایمان کی حفاظت اللہ رب العزت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسباب کن کو متعین کیا ہوا ہے؟ علماء حق کی جماعت کو متعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اختیار کیا ہوا ہے. تو اب اس دجال کے راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ علماء حق کی جماعت ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو بتاتی ہے حق اور باطل میں فرق. تو اس وجہ سے اب اس دجال کی جماعت کے لیے یا دجال کے پیروکاروں کے لیے یہ بات لازمی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ علماء حق کی اس رکاوٹ کو ان کے اپنے راستے سے ہٹائیں، ان کو دور کریں. یہ جو ہمارے اور عوام الناس کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی عوام الناس کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں ان علماء کی وجہ سے، تو ان علماء کو بیچ میں سے ہٹاؤ، تو اب 20 میں سے ہٹانے کے لیے بہت سارے مختلف طریقے ہیں. ایک تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دو, قتل ہی کر دو, شہیدی کر دو ان کو. دوسرا یہ کہ عوام الناس کے دل میں ان کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرو, غلط فہمیاں پیدا کرو کہ یہ غلط کام کرتے ہیں یا صحیح کام نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں, بلا ضرورت تشدد کرتے ہیں, انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں, فلانا, یعنی یو نیم اٹ, کوئی بھی بہانہ استعمال کر سکتے ہیں علماء سے عوام کو بدزن کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم بہت چھوٹے پیمانے پر دیکھیں کہ بھئی آپ دیکھیں گے خاندان کے اندر کوئی عالم ہے, تو اب خاندان کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ شریعت و سنت والے دین کے اوپر دوسرے لوگ چلیں, تو وہ اس خاندانی عالم کے بارے میں اس کو دوسروں کو بدگمان کریں گے کہ بھئی یہ تو شدت پسند ہیں, ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ تو وہ ہیں, یہ تو یہ ہیں, تاکہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ان سے بدزن ہو جائیں اور ان کی بات سننا چھوڑ دیں. یہ تو لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, کیونکہ علماء کیا ہوتے ہیں, ورثۃ الانبیاء, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا تھا وہی کام علماء نے کرنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادت حق کا واقعہ مشہور ہے. کیوں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے؟ وجہ ان کی یہی تھی کہ جب سے یہ آئے ہیں قریش کے اندر, قریش میں دو گروہ بن گئے ہیں, لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں قریش کے درمیان, جو ان کو مانتے ہیں وہ مخالف ہو گئے ہیں, جو ان کو نہیں مانتے وہ ایک الگ گروہ بن گئے ہیں. تو میں آج اس سلسلے کو ختم ہی کر دوں, سرے سے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, ان کو دنیا سے ہٹا دو تاکہ یہ قریش کا جو تفرقہ ہے یہ ختم ہو جائے. اسی نیت سے آئے تھے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا کیونکہ ان کی نیت اپنے حساب سے صحیح تھی. بات سمجھ نہیں رہے تھے لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو ڈٹ گئے اس کے اوپر, فاروق بن گئے. دوسری طریقے سے خاندانوں کے اندر بھی یہ بہت عام ہوتا ہے, علماء کے خلاف لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہوتا ہے, خاندانی علماء کے خلاف. اسی طریقے سے امت کا جو ایک طبقہ ہے جس کو کہ خواتین کہا جاتا ہے, عورتوں کا طبقہ, اب یہ عورتوں کا طبقہ قرآن کی تعریف کے مطابق یہ نچلا طبقہ ہے, الرجال قوامون علی النساء, یہ نساء جو ہیں ان کا طبقہ پہلے آتا ہے, ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا طبقہ بنایا ہے. ذمہ داری بھی اوپر والوں کی زیادہ بنائی ہے, گردن بھی اوپر والوں کی ہی پہلے پھنسے گی پھر نیچے والوں کی پھنسے گی, سوال بھی اوپر والوں سے پہلے ہوگا پھر نیچے والوں سے پہلے ہوگا, لیکن ترتیب تو اوپر اور نیچے کی ہے نا, اس کو تو بدل نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ہم نساء کے طبقے کی بات کرتے ہیں کہ نساء کے طبقے کو علماء کے خلاف بدزن کرنے کے لیے ایک بہت عمومی چیز جو استعمال کی جاتی ہے آج کے دور میں دیندار عورتوں کو, وہ کیا, صحیح حدیث, بالکل پکی ٹھکی صحیح حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھنے کے لیے پڑھتے ہوئے. تو اب اس صحیح حدیث کو عورتوں کے درمیان اس عنوان سے پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے تم نماز پڑھو, اور تم کیسے نماز پڑھتی ہو, تم تو ایسے نماز نہیں پڑھتی, مرد جہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں تم تو وہاں ہاتھ نہیں باندھتی, مرد جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تم تو ویسے ہاتھ نہیں اٹھاتی, مرد جیسے رکوع کرتے ہیں تم تو ویسے رکوع نہیں کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر مرد جو ہے وہ سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور تم کیوں اس سے مختلف نماز پڑھ رہی ہو, تمہاری نماز میں فرق کیا ہے؟ تو اب عورتیں سوچتی ہیں کہ ہاں واقعی یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح حدیث ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے, تو ہم کیوں الگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وسوسہ ڈالتا ہے, آ کر کے وسپر کرتا ہے, دیکھو یہ مولانا صاحب ہے نا, انہوں نے تمہیں بتایا تھا ایسے نماز پڑھنے کے لیے. مطلب کیا ہوا اس کا, نتیجہ کیا نکلا, کہ یہ جو مولوی صاحب ہے نا یہ آج تک تم سے غلط نماز پڑھوا رہے تھے. پھر اس کے بعد خواتین پوچھنے لگتی ہیں کہ جی حدیث بتائیے کہ کس حدیث کے اندر ہے کہ عورتوں کو مختلف نماز پڑھنی چاہیے, ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے, ایسے رکوع کرنا چاہیے, ایسے سجدہ کرنا چاہیے. مردوں اور عورتوں کے درمیان نماز کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث لے کر کے آئیے. سملیرٹی کے اوپر تو صحیح حدیث موجود نظر آتی ہے, صلو کما رایتمونی اصلی. تو اب عورتیں آ کر کے حدیث مانگتی ہیں کہ جی حدیث دکھائیے, تو حدیث تو کوئی ایسی ملتی نہیں ہے, ملے گی بھی تو ایسی ملے گی کہ جس کو کہ آج کل کے زمانے میں کوئی صحیح مانتا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بخاری مسلم میں سے نہیں ملے گی, یا ملے گی بھی تو ایسی ملے گی کہ جس کو کہ سمجھنا ہی مشکل ہوگا کہ بھئی اس کی ریلیونس کیا ہے اس کے اندر. تو اس وجہ سے نا اس طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا طبقہ امت کا جس کو کہ عورتوں کا طبقہ کہا جاتا ہے, اس طبقے کو علماء کے خلاف کر دیا. اب نماز کیا ہے؟ یہ بنیادی عبادت ہے. توحید کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ نماز کی باری آتی ہے. نماز اتنی بنیادی چیز ہے ہمارے دین کے اندر کہ اس کی بنیاد پر امامت کا مسئلے کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون خلیفہ بنیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. کیوں؟ along with the other proofs, other evidences, دوسرے دلائل کے ساتھ ساتھ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں اپنا خلیفہ بنایا تھا اپنی زندگی میں. تو چونکہ نماز میں اپنا خلیفہ بنایا تھا, اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلافت کے امور میں, قومی امور کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. کیا مطلب؟ نماز اتنی بنیادی اور اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اوپر قیاس کر کے پوری امت کی امور کو سمجھا جائے گا, پوری امت کی امور. تو نماز کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اگر امت کا اتنا بڑا طبقہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو اس کے کانسیکوینسز کہاں تک پہنچیں گے آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ اب یہ عورتیں جو کہ اس بات کے اوپر کنوینسڈ ہو گئیں کہ ان کو اب تک علماء نے غلط نماز پڑھوائی تھی, اب ان کے دل میں علماء کی کیا اہمیت رہ جائے گی, کیا محبت رہ جائے گی, کیا عقیدت رہ جائے گی؟ ان کی تو ختم ہو گئی نا. اب ہم سمجھتے ہیں چلے کوئی بات نہیں, عورتیں ہیں, کیا ہو گیا, مردوں کو تو نہیں ایسا ہوا نا, عورتوں کو ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا, کیا آنے والی نسل جو ہے وہ ان عورتوں کی گود میں پل کے نہیں جوان ہوگی؟ آنے والی نسل کی ذہن سازی کس نے کرنی ہے, قلب سازی کس نے کرنی ہے؟ ان عورتوں نے کرنی ہے. باپ سر پیٹ لے اگر ماں ایک خاص انداز میں اولاد کی ذہن سازی کرنا چاہے نا, باپ کچھ نہیں کر سکتا الا ماشاءاللہ. ہزار میں سے کوئی ایک باپ شاید کامیاب ہو جائے ماں کے خلاف اپنی اولاد کو تیار کرنے کے لیے. ماں کے خلاف سے مراد ماں کی فکر کے خلاف, ماں کی سوچ کے خلاف, ورنہ کوئی باپ یہ نہیں کر سکتا ہے. باپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ. تو امت کی جو پوری کی پوری نسل تیار ہو کر کے پچھلے 25-30 سال میں جوان ہوئی ہے وہ کن عورتوں کی؟ اکثریت جو پڑھی لکھی شہری خواتین ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ انقلاب آتے ہوئے ہمارے شہروں کے اندر کہ کن لوگوں نے عورتوں کو سویپ کیا, اپنی طرف مائل کیا. یہ وہی لوگ تھے جو صلو کما رایتمونی اصلی کو استعمال کرتے تھے. تو 25 سال میں جو پوری نسل جن کو یوتھیا کہا جاتا ہے, دیندار یوتھ, یہ کن کے ہاتھوں پل کے جوان ہوئی ہے؟ یہ ان کے ہاتھوں پل کے جوان ہوئی ہے جو کہ علماء کے خلاف بدگمانی کا شکار, علماء کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر شک پڑ چکا تھا, گمان غلط ہو چکا تھا. اب ان لوگوں نے اوپر جوان ہونے کے بعد ان مولویوں کو تھوڑی اپنے دنیاوی امور کے اوپر فائز کرنا ہے, اپنے دنیاوی امور ان مولویوں کے حوالے کرنا ہے جو کہ جھوٹ بولتے رہے ان کے حساب سے, ان کے ساتھ, ان کی ماؤں کے ساتھ, ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کی دادیوں کے ساتھ, نانیوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے جو مولوی لوگ, ان کے اوپر اپنی جو پوری کی پوری چیز حوالے کرنی ہے ان کے؟ ہرگز نہیں. یہ علماء ہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا ہم عزت کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, بات نہیں مانتے ان کی. ہاں دل میں ہم کون سی عزت بھائی, ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ معمولی چیز ہے, لیکن دیز آر ڈیسیسو، یہ فیصلہ کرتی ہیں قوم کی تقدیر کا، یہ فیصلہ کرتی ہیں قوم کس رخ پہ جانے والی ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات تھی، اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں، خواتین جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، جن کے مرد موجود ہیں، ان کو یہ عاجز وصیت کی شکل میں نصیحت کرتا ہے اس نماز کے مسئلے کو اپنی عورتوں کے سامنے کلیئر کریں، سارے دلائل کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ اس کو عورتوں کے ذہن میں بالکل کلیئر کریں، ایک ایک دلیل نوٹ کر کر کے عورتوں کو سمجھائیں، جو مانتی بھی ہیں نا علماء کو، ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی بتائیں، تاکہ وہ ٹھوس دلیل کے اوپر کھڑی ہوں، ٹھوس چٹان کے اوپر کھڑی ہوں کہ ہاں ہم علماء کرام گمراہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ نہیں بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ خود بھی ٹھوس دلیل کے اوپر کھڑی ہوں، دلیل کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں، اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ تم غلط نماز نہیں پڑھ رہی تھی، اب تک بالکل صحیح نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کے اوپر نسلوں کا اس کے اوپر تعلق ہے، ایمان کا تعلق۔ تو عورتوں کے بعد مردوں کا طبقہ، بلکہ مردوں میں بھی جو نوجوان طبقہ کہلاتا ہے، یوتھس، تو نوجوان جو دیندار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب دینداروں کی باتیں، یہ ان لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جو کہ نائٹ کلب کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، شراب اور زنا اور جوا اور اس کے اندر گزار رہے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ان کو تو ایسے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ان کی تو شب و روز ہی مختلف کاموں کے اندر گزرتے ہیں۔ تو دیندار عورتوں کی بات ہو رہی تھی، اب دیندار نوجوانوں کی بات، کہ دیندار نوجوانوں کو بھی اسی طریقے سے، صحیح حدیث سے بھی زیادہ طاقتور چیز جو کہ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کے کیا فرماتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ تم اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے کے اندر مت پڑو، گروہ گروہ مت ہو جاؤ، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، فرقہ بندی مت کرو، اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، حدیث مبارکہ بھی کہ بھئی ایسا ہو جائے گا اگر تم فرقہ بندی کرو گے، اگر تم آپس میں لڑائی کرو گے، اگر تم آپس میں اتفاق نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا خارج ہو جائے گی، ہوا نکل جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس بات کو جس طرح سے اس صحیح حدیث کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے علماء کے خلاف خواتین کے طبقے کو بدزن کیا، اسی طریقے سے اس قرآنی آیت کو استعمال کرتے ہوئے بھی اسی مقصد والے لوگ جو ہیں یہ نوجوانان امت کو بدزن کرتے ہیں علماء کے خلاف، کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہ تو تفرقہ ڈالتے رہتے ہیں، یہ تو مل جل کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو ہر وقت کسی کو غلط، کسی کو زیادہ غلط، کسی کو بالکل غلط، کسی کو ملحد، کسی کو کافر، یہی سب قرار دیتے رہتے ہیں، تو اس سے تو تفرقہ بڑھتا ہے امت کے اندر، اس سے تو امت کی جو طاقت ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو اس ٹاپک کو بھی بہت زیادہ باطل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ کلمہ تو حق ہوتا ہے لیکن اس سے باطل مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، غلط مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ تو اس وجہ سے آج تھوڑا سا اس ٹاپک کو آپ کے سامنے کھولنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں، تو اس میں حضرت نے اس ٹاپک کو ذرا ڈسکس کیا کہ علماء امت جو اہل قبلہ کسی شخص کو کافر کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، اہل قبلہ یعنی جو ہمارے ہی قبلے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، آج کل کی لینگویج میں اہل قبلہ کا لفظ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا. آج کل ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کلمہ گو مسلمان. جو کلمہ پڑھ رہا ہے کلمہ گو مسلمان کہلاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ضروری بات کیا یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو ساری کی ساری ڈسکشن ہے, ہم نے پہلے ہی اپنا مقصد جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اپنے خاندان کے افراد کو کافر کہنا شروع کر دیں یا کافر سمجھنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرنا شروع کر دیں. ہرگز ہرگز یہ مقصد ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ علماء کو پروٹیکٹ کرنا, علماء کے خلاف بدگمانی کو ذہنوں سے زاہل کرنا کہ علماء جو یہ کام کرتے ہیں یہ غلط نہیں کرتے, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کی جاب ہے, اور وہ اس جاب کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں, غلط نہیں کر رہے وہ یہ کام. تو مقصد یہاں پر کیا ہے کہ علماء کو پروٹیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو اس نیت کے ساتھ ان ساری باتوں کو ہم سنیں گے تو انشاءاللہ پھر غلطی سے خود بھی محفوظ رہیں گے. تو حضرت نے لکھا کہ یہ تو حدیث مبارکہ ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان انس رضی اللہ تعالیٰ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان, کہ تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں, مطلب بنیاد ہیں ایمان کی. پہلی چیز رکنا اس شخص سے جو لا الہ الا اللہ کہے, یعنی جو شخص کلمہ گو ہو. حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو شخص کلمہ گو ہو اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یہ پہلی اصل ہے. دوسری اصل, نہ تکفیر کرو اس کی کسی گناہ کے سبب. اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, بہت بڑا بڑا گناہ, کرپشن کر رہا ہے, لوگوں کو لوٹ رہا ہے, پھر بھی اس کی تکفیر نہ کرو. ٹاکہ ڈال رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اس کی تکفیر نہ کرو, اس کو کافر نہ کہو, اور نہ اسے خارج از اسلام قرار دو کسی عمل کے سبب. یعنی تینوں بیسیکلی ایک ہی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. ایمان کی اصل میں تین چیزیں بیان کر رہی ہیں, تینوں کا ایک ہی مطلب نکل رہا ہے کہ تکفیر نہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ میں اس کی تصریح ہے کہ کسی گناہ یا عمل کی وجہ سے خواہ وہ کتنا ہی سخت ہو کافر نہ کہا جائے کسی کو, لیکن با اتفاق علماء امت, علماء امت کے کنسنسس اتفاق کی بنیاد پر گناہ سے مراد اس جگہ کفر کے سوا دوسرے گناہ ہیں. کفر والا گناہ مراد نہیں ہے. کفر والا گناہ, شرک والا گناہ, یہ ایک الگ قسم کا گناہ ہے جس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ایک اور تفسیر کلاس کے اندر میزانو یوم اذن الحق, کیا ہے آیت؟ الوزن یوم اذن الحق, کہ اس دن جو وزن کیا جائے گا اعمال کا وہ حق ہے. اب اس کی تفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ اکبر کبیرہ, کیا بات ہے اس کی تفصیل کے اندر جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر تفاسیر سے اور خود سمجھایا ہے, عجیب. اسی کے اندر بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو وزن عمل ہوگا اس کے اندر ایمان اور کفر یہ بالکل الگ کیٹیگری کے طور پر شمار کیے جائیں گے, یہ الگ چیز ہوں گے اور باقی اعمال بالکل الگ ہوں گے. ایک مومن آئے گا, مسلمان اس کو لایا جائے گا, اس کے جو اعمال ہیں وہ ترازو پہ ڈالے جائیں گے. 99 دفتر اس کے اعمال کے, 99 offices, رجسٹرز, جو بھی اس کی شکل ہوگی اس کے اعمال سے بھرے ہوں گے. وہ تو کسی بھی انسان کے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک انسان کی پوری زندگی کی ایک ایک نٹی گریٹی کو لکھا جائے تو 99 دفتر تو بنی جائیں گے. لیکن یہ 99 دفتر جو ہیں یہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے اندر. اب جب اس کے گناہوں کے 99 دفتر एक पलड़े में डाल दिए जाएंगे तो अब इसकी उम्मीद का क्या हाल होगा, बिल्कुल खत्म, मैं तो जहन्नुम ही में जाने वाला हूं, नेकिया तो है ही नहीं, मेरे दाहिने पलड़े के अंदर कुछ भी नहीं है और बाहना पलड़ा मेरा इतना भरा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक पर्चा आएगा जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। वो पर्चा आकर के इसके दाहिने पलड़े के अंदर चला जाएगा और उससे क्या होगा कि इसका दाहिना पलड़ा जो है नेकियों वाला पलड़ा वो भारी हो जाएगा, 99 दफ्तर इसके हल्के हो जाएंगे। अजीब, पहले क्यों नहीं डाला भाई, ये नेकी नहीं थी इसकी, ये ईमान लाना, ये कलमा पढ़ना, ये इसकी नेकी नहीं थी, ये भी तो इसकी नेकी थी ना। तो जब नेकियों और गुनाहों का हिसाब करने वाले थे, जब बैलेंस कर रहे थे, तो गुनाहों को जब डाल दिया तो नेकी को भी डाल देते, शुरू में ही डाल देते। नहीं, शुरू में नहीं डाला नेकी को, सस्पेंस सस्पेंस पैदा कर रहे हैं, सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये बंदा मायूस हो जाए, इसके ऊपर कैफियत तारी हो जाए, अब तो मैं गया, अब तो मैं नहीं बच सकता, मैंने जाना है जहन्नुम में, क्योंकि नेकियां है ही नहीं। इसके बाद ईमान वाली नेकी को डाल रहे हैं, तो बंदे की जो खुशी होगी उस वक्त, जो उसकी कैफियत होगी, उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। खैर, वो तो एक बिल्कुल तफसीली और अलग मौजू है, उस पर बात चल रही है उस तफसीर क्लास के अंदर, लेकिन मकसद कहने का क्या कि ईमान और कुफ्र वाली नेकी अलग चीज है और बाकी नेकियां अलग चीज है। तो फरमाया कि यहां पर जिस गुनाह की बात हो रही है वो कुफर के सिवा दूसरे गुनाह हैं। मतलब यह है कि अमली खराबियां, फिस्क व फुजूर कितना ही ज्यादा हो जाए, इनकी वजह से अहले क़िबला यानी कलमा गो मुसलमान को काफिर नहीं कहा जाएगा, ना ये कि वो कतियात इस्लाम के खिलाफ अकायद का इजहार भी करता रहे, तब भी उसको काफिर ना समझा जाए। ठीक है, यानी इस हदीस के जाहिर से क्या पता लग रहा है कि अगर कोई शख्स कुछ भी करता फिरे उसको काफी नहीं समझा जाएगा, कतियात इस्लाम का इनकार भी करता रहे फिर भी उसको काफी नहीं समझा जाएगा। अब आगे फरमाते हैं, मानईन जकात, जिन्होंने जकात का देने से इनकार किया, सिर्फ दारुल खिलाफा तक पहुंचाने से इनकार किया, जकात निकालने से उन्होंने इनकार नहीं किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला को देने से इनकार किया था, तो इस वजह से इनको मानईन जकात कहा जाता है। और मुद्दईए नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसकी जमात को काफिर व मुर्तद करार देकर इनसे जिहाद करने पर सहाबे कराम का इजमा इसकी खुली हुई शहादत है कि अहले क़िबला जिनकी तकफीर ममनू है इसका मफहूम ये नहीं है। यानी इस हदीस में जिस अहले क़िबला की बात हो रही है वो ये नहीं है कि जो क़िबले की तरफ मुंह कर ले या नमाज पढ़ ले, यानी ये डेफिनेशन नहीं है अहले क़िबला की, जो क़िबले की तरफ मुंह कर ले और नमाज पढ़ ले उसको किसी अकीदे बातला की वजह से भी काफिर ना कहा जाए, बल्कि मालूम हुआ कि कलमा गो या अहले क़िबला ये दो इस्तिलाही लफ्ज हैं, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इस्तिलाही लफ्ज हैं, इनके मफहूम में सिर्फ वो मुसलमान दाखिल हैं जो शायर इस्लाम नमाज वगैरह की पाबंद होने के साथ तमाम मूजिबात कुफर और अकायदे बातिला से पाक हों। यानी जो जो चीज कुफर को वाजिब कर देती है उससे भी पाक होना लाजमी है और अकायदे बातिला से पाक होना भी लाजमी है, तब वो बंदा अहले क़िबला कहलाएगा, कलमा गो मुसलमान कहलाएगा, वरना वो कलमा गो मुसलमान और अहले क़िबला नहीं कहलाएगा। चाहे वो अमरीका को गालियां देता हो, चाहे वो इसराइल को गालियां देता हो, चाहे वो किसी को भी गालियां देता हो, और चाहे वो कितना ही मुसलमानों का खैर ख्वाह बनकर के आपके सामने आता हो और बड़ी बड़ी जो है ना उसको कुरान भी याद हो और हदीस भी याद हो और दलीलें भी याद हो और उसको जो है अशार भी याद हो और ढिमकाना भी याद हो, सब कुछ याद हो और बेहतरीन तरीके से आपको कन्विंस कर लेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन का अलम बरदार हो, اور اس کے اوپر جو ہے خوب محنت کرنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ موجبات کفر اور عقائد باطلہ سے پاک نہیں ہے تو پھر وہ اہل قبلہ نہیں ہے. یہ ہے علماء حق کا موقف، یہ ہے علماء حق کا. اور اول علماء حق کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے فوراً بعد ہی اتنے بڑے بڑے فتنے، مسلمہ کذاب کا فتنہ، مانعین زکات کا فتنہ، اور دوسرے مدعی نبوت. بھائی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک تو نعوذ باللہ جھول ہو گیا نا دین کے اندر، نقص ہو گیا نا دین کے اندر. یہ کیسا دین ہوا کہ جس کی اتنی بھی بنیاد پکی نہیں تھی کہ بھائی کچھ 100 سال تو انتظار کر لیتے اس طرح کے فتنے. نہیں، اسی وقت فتنے کھڑے کروائے، امت کو دکھا دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے. صحابہ اکرام کے ذریعے سے ان کے اوپر فوج کشی کروا کر کے، ان کے خلاف انتہائی اقدامات کروا کے دکھلا دیا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ان کا قدا کما کرنا یہ لازم ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، ان کو دین کے اندر شامل کرنا دین کی حفاظت نہیں ہے. ان کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ ہاں بھائی آپ تو کلمہ گو ہیں نا، آپ تو اہل قبلہ ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، دو چار چیزیں اگر آپ غلط کر دیں یا ایک چیز آپ غلط کر دیں تو ہمیں تو اپنی جمعیت زیادہ بڑھانی ہے، ہمیں تو اپنی فزیکل فورس زیادہ بڑھانی ہے. مسلمہ قذاب کے پاس تو ایسے جنگجو تھے، اولی بأسن شدیدن. صحابہ کرام نے فرمایا کہ سورہ فتح کے اندر جو اولی بأسن شدیدن ہے، یہ مسلمہ قذاب کے ساتھ ساتھیوں کے لیے تھی. ایسی پکی قوم تھی اور عرب تھے، پکے عرب. یہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تو شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رومیو جو آج تک فتح نہیں ہوئے نا، یہ تو مل کر کے رومیو کو بھی فتح کر لیتے. اہل فارس تو فتح ہو گئے، رومی کو تھوڑی فتح ہوئے تھے، رومیوں کو تو چند علاقے فتح ہوئے ہیں، پورا کا پورا یورپ، پورا کا پورا، باقی دنیا تو رومیوں کے پاس ہی ابھی تک اور آخر وقت تک رہے گی. یہی تو آخر میں جا کے فتنہ بنیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر صحابہ کرام یہ غلطی نہ کرتے ان لوگوں کے خلاف، تو یہ ان کی اتنی بڑی جمعیت ساتھ ہو جاتی کہ مل کر کے اٹیک کرتے، پورا روم جو ہے وہ قبضے میں آ جاتا اور مسلمانوں کے لیے آخرت تک کے لیے یہ رومیوں کا فتنہ ختم ہو جاتا. عقل کو استعمال کریں تو عقل تو پھر جاتی ہے نا، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو بھائی اس دین کو سمجھنا نا ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کی بس کی بات نہیں ہے. ان تفصیلات کو سمجھنا، ان گہرائیوں کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بنائی ہے جس کو علماء حق کی کیٹیگری کہا جاتا ہے. یہ تفصیلات انہی کو سمجھ میں آتی ہیں، اور ہماری خیر اور عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے اپنی زندگی گزاریں. تو فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کا یہ مفہوم تمام علماء امت کی کتابوں میں بصراحت و وضاحت موجود ہے. ذیل میں چند اقوال آئمہ اسلام کے پیش کیے جاتے ہیں جن سے دو چیزوں کی شہادت پیش کرنا مقصود ہے. نمبر 1، اہل قبلہ کا صحیح مفہوم کیا ہے. نمبر 2، اصل موضوع بحث پر شہادت کہ اسلام کے قطعی اور یقینی احکام میں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ مفہوم کے خلاف کوئی مفہوم قرار دینا بھی تکذیب رسول کے حکم میں ہے، نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے حکم میں، اور ایسی تکذیب کو زندقہ و الحاد کہتے ہیں. محقق ابن امیر الحاج رحمت اللہ علیہ، جو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور محقق ہیں، شرح تحریز الاصول میں اہل قبلہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل قبلہ وہ ہے جو موافق ہو تمام ضروریات اسلام کے، عالم کا حدوث، حشر اجساد، یہ تفصیلات تو بہت ڈیپ ہو جائیں گی پھر، اس طرح کہ اس سے کوئی چیز موجبات کفر میں سے صادر نہ ہو، مثلا ایسا اعتقاد ہو جو مفضی ہو، حق تعالی کے ساتھ دوسرے خدا کے ماننے کو، اور حق تعالی، خیر یہ ساری تفصیلات تو اس وقت نہیں کر سکتے. لکھتے ہیں کہ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اہل قبلے کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنے کی حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، یعنی عمومیت نہیں ہے کہ کچھ کرتا پھرے اس کو اہل قبلہ ہی مانا جائے گا، مسلمان ہی مانا جائے گا. ایسا نہیں ہے، عموم پر نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات کے ساتھ ہے، مقید ہے یہ وتھ کنڈیشنز. چند اور اسی کے تحت اقوال کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فقہ اکبر میں ہے کہ مراد اہل قبلہ سے اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی تکفیر اس وقت تک نہ کی جائے جب تک علامات کفر میں سے کوئی چیز اس میں نہ پائی جائے اور جب تک اس سے موجبات کفر میں سے کوئی بات سرزد نہ ہو. تو اگر موجبات کفر میں سے کوئی سرزد کرے گا، بے شک کعبۃ اللہ کے بیچ میں کھڑا، سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو، ملتزم سے چمٹ کر کے عبادتیں کر رہا ہو، تکفیر تو کرنی پڑے گی علماء کرام کو. ہم نہیں کریں گے، کورس ہم نہیں کر سکتے، لیکن علماء کرام کو تو کرنی پڑے گی. آگے فرمایا احکام الاحکام فی اصول الاحکام میں فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، وزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاصول، نیز امام سیف الدین آمدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں کہ اگر غلو کیا اپنی خواہشات نفسانیہ میں حتیٰ کہ واجب ہو گئی اس کی تکفیر، اس کی وجہ سے اجماع میں اس کے خلاف یا مخالف کا اعتبار نہ ہوگا، اور اگرچہ وہ قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، کیونکہ امت قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں ہے. امت قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں ہے بلکہ مؤمنین کا نام ہے، اور وہ کافر ہے اگرچہ اس کو اپنے کافر ہونے کا علم نہ ہو. یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے کہ اگرچہ کہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اپنے کافر ہونے کا اس کو علم نہ ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو امت تو مؤمنین کا نام ہے. جو شخص ضروریات اسلام کا مخالف ہو، اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور تمام عمر طاعات کا پابند رہے، یعنی تمام عمر نیکیاں کرتا رہے، نمازیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، نفلیں، لوگوں کی مدد، حسن اخلاق، جہاد، سب کچھ کرتا رہے تمام عمر، لیکن وہ اگر ضروریات اسلام کا مخالف ہے تو اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کرام کے نزدیک. آج کل کے ماڈرن لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. خیر، اقوال تو اور بھی بہت سارے ہیں اس کے اندر، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو جیسا کہ پچھلی ایک کلاس کے اندر بھی آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ تلقین کری تھی کہ اس دور کے اندر نا اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ الحاد کیا چیز ہوتی ہے، چھپے انداز میں کفر کا مرتکب ہونا یا کسی کو مرتکب کرنا چھپے انداز میں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ایسی تعویلات کرنا جو کہ ضروریات دین کے خلاف ہوں، حق کے خلاف ہوں. تو اس مسئلے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی نا سمجھ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس معاملے کے اندر، اور پھر ہم نہ علماء کو کوئی ایسی قسم کی ڈسپوزیبل قسم کی چیز سمجھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہے بھی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، جمانا، نتھی کر کے رہنا، یہ چیزیں ہم نہ بہت ہی لائٹلی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس وجہ سے جو ہے بڑے بڑے مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں. اور یعنی اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ پھر اس کے ہم جو اثرات دیکھ رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ساری دنیا کے اندر جو اس وقت حالات آئے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر کافروں نے تو کیا گت بنانی تھی، ہم نے خود اپنے دین کی جو گت بنائی ہوئی ہے، جو حشر کیا ہوا ہے، اور دین کے نام کے اوپر سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، علماء کے بارے میں اپنے گمان کو درست کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اپنے ایمان کی فکر کے اندر لگ جائیں. یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جس فکر کے ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ایمان کی حفاظت فرما دے. مشائخ نے فرمایا ہے کہ کسی کے موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں سوئے خاتمہ کے خوف سے فارغ تھا، اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو اس فکر کا لگ جانا نا ये एक बहुत बड़ी नेमत है इस दौर की, इस फिक्र के अंदर लग जाना। लोग बहुत सारे आजकल, कई लोग, एक की बात नहीं कर रहा, तो परेशान ना हो अगर आपका उसके अंदर है, अगर आपने भी ये सवाल किया था, कई लोगों ने कि जी वो नफलों की जो वो मोटिवेशन पहले होती थी ना, वो मोटिवेशन जो है वो अब हम नहीं पाते है ना, वो अमाल के ऊपर जो हम मजा आता था हमें अमाल करने में, और तहज्जुदे पढ़ा करते थे और ये करा करते थे और वो क्या, तो अब वो नहीं पाते जब से आपको सुनना शुरू किया है। मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो गई है, लेकिन साथ साथ खुद ये भी कहते हैं हाँ फिक्र पड़ गई है। पहले फिक्र नहीं थी, पहले पता ही नहीं था कि अच्छा इसकी फिक्र भी करनी होती है, पहले पता ही नहीं था। तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें फिक्र पड़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र पड़ गई है। फिक्र के बगैर जो ईमान जो अमाल हो रहे थे ना, उन अमाल का कुछ पता भी है कि क्या हो रहे थे, क्या उसके अंदर नीयत थी, क्या उसके अंदर सोच थी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है वाली मिसाल तो सुनी हुई है ना, तो आप चलना फिरना शुरू करते हैं किसी के साथ जो अमाल कर रहे हैं, आप भी करने शुरू हो जाएंगे। वो तो आप किसी क्रिकेटर के साथ बैठना शुरू करते हैं, आप क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएंगे। उसमें कौन सी ऐसी, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, नेकों के साथ गुजरे टाइम गुजरेगा तो नेकी के अमाल शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर अंदर फिक्र पैदा नहीं हुई तो फिर उन अमाल का कोई पता है कबूल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकर के मौत तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ईमान भी सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या अपने दोस्तों की तरफ नजर नहीं दौड़ाते, कितना कुछ दीन का काम कर रहे थे, क्या क्या कुछ नहीं कर रहे थे, अब जरा जाकर के उनको देखें वो कहां खड़े हुए हैं, तो उनके अमाल ने उनको फायदा दिया। अब गालियां दे रहे हैं मौलवियों को, अब जो है वो हर चीज के ऊपर उनकी एक अलग सोच है, अलग एक अंदाज है उनके रहने का। तो फकत अमाल कर लेना तो मकसूद ही नहीं है फिक्र के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह अगर फिक्र पैदा हो गई है, अब फिक्र के साथ थोड़े अमाल भी कर लेंगे ना, तो उन अमाल की बिल्कुल अलग हैसियत होगी, ये एक अलग ही चीज होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगरिब की अज़ान हो गई है तो हम नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे।